بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 اپریل 2010 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے انتقال کے حوالے سے موت کی حقیقت اور مرحوم کی دینی خدمات کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. قران مجيد کے 3 مقامات سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ایک ایسی اٹل حقیقت جس کا انکار کوئی مشرک کافر ملحد بھی نہیں کر سکتا. اس حقیقت کو قرآن مجید میں 3 مرتبہ بیان فرمایا گیا اور اسی کے حوالے سے جو ہمارا اصل مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے، ہمارے لیے کامیابی یا ناکامی کا جو اصل معیار ہے، ہماری جو اصل منزل ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی رہنمائی جو عام طور پر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں. اس کے یہ روز و شب جو ہے، اس کی مصروفیات، اس کی مشغولیات، اس کے معمولات ہمیں اپنے اندر گم کر، ہمیں سب کچھ یہی دنیا نظر آتی ہے کہ یہی اصل حقیقت ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کے مسائل ہیں، یہاں کے پرابلمز ہیں، یہاں کے دکھ ہیں، یہاں کے رنج ہیں، یہاں کی خوشیاں ہیں، یہاں کی مسرتیں ہیں. کبھی غم و اندوہ کا اظہار ہو رہا ہے کسی خاص بات پر، کبھی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں. ایک ہی وقت میں ایک جگہ خوشی کا سماں ہے، ایک جگہ مرگ کا سماں ہے. لیکن ہم اسے اسی حیثیت تک دیکھتے ہیں کہ بس یہ ہیں ہمارے اصل معاملات، اس کے بیونڈ، اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس تک نگاہ بہت ہی کم جاتی ہے. پھر یہ کہ جو ہیں ہم تو ویسے شاید ہمیں ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، یہ شب روز یہ معمولات ایسے ہی چلتے رہیں گے. جب کوئی شخص اپنی جوانی کے دور میں ہوتا ہے تو اسے اپنی موت یاد نہیں آتی، اس کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہمیشہ ہی اس کے اندر یہ جوانی اور قوت رہے گی. ایسے لوگوں کے پاس اگر اقتدار آ جائے تو وہ فرعون بن بیٹھتے ہیں، دولت ہاتھ میں آ جائے تو وہ قارون بن جاتے ہیں. یہ ہے، اور آپ کو ہر جگہ یہ اس کی مثالیں نظر آتی ہیں دنیا میں ہر طرف، الا ماشاء اللہ. چنانچہ موت اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. قرآن مجید میں تین مقامات پر اس کو ایڈریس کیا ہے. ترتیب جو قرآن کی ہے مصحف کی ہے، اس میں سب سے پہلے سورہ آل عمران ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدنی صورتیں جو ہیں وہ بعد میں ہیں، مکی پہلے ہیں. چنانچہ یہ جو مضمون آیا قرآن مجید میں تین مقامات پر، تو دو مکی صورتیں ہیں، ایک مدنی صورت. سب سے پہلے مدنی صورت اس مصحف کی ترتیب میں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بھی جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ طے شدہ بات ہے، ایک وقت میں اسے جانا ہے. کوئی کتنا ہی چاہے کہ میں نہ جاؤں، اس کی خواہش پر موقوف نہیں ہے. لاکھ چاہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا. قرآن مجید میں یہود کی خواہش کا ذکر ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے دنیا پرستی، دنیا سے محبت، دولت کی محبت ایسی رچ بس گئی ہے ان کے دلوں میں، جانے کو دل نہیں کرتا. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے چاہتے ہیں لیکن موت سے بھاگتے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 سال اس کی عمر ہو جائے، من العذاب یعمر، کہ اگر 1000 سال بھی عمر ہو جائے تو موت سے تو پھر بھی نہیں وہ بچ سکتا. ایک وقت تھا کہ عمریں بڑی طویل ہوتی تھی. قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ 950 برس اپنی قوم میں رہے. 950 برس رہے تو 1000 سال کی عمر پائی انہوں نے. حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 1000 برس تھی. 1000 برس ہوں یا اس سے زیادہ ہو جائیں، ایک وقت تو ہر ایک کے لیے طے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، موت پر خاتمہ نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، یہ تو ایک وقفہ ہے، یہ ایک تمہید ہے. کس کی تمہید ہے؟ اصل زندگی کی، وہ ابدی زندگی، وہ حقیقی زندگی. اور وہاں پر جا کر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا تمہارا اجر، تمہاری اجرت. نیک کام کیے ہیں، بہترین اجر، بہترین صلا، مکمل بھرپور، وہ وہاں ملے گا. اور اگر اس محدود سی زندگی میں جو کبھی 950 اور 1000 برس بھی ہوتی تھی، اور اب اگر عمر تبھی کوئی پوری کر بھی جائے تو 80-85 برس بس. ورنہ ایسے بھی ہیں کہ جو بچپن میں اٹھا لیے جاتے ہیں، کوئی نوجوانی میں، کوئی عالم شباب میں، کسی کے لیے کوئی وقت معین اللہ کے ہاتھ ہے، معلوم نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم. تو جو کام بھی اس محدود سی زندگی میں تم نے کیا ہے، اس کا پورا پورا اجر ملے گا. اور تمہاری اخروی، تمہارا مستقبل جو ہے، اصل مستقبل، اس کا دار و مدار انہی لمحات پر ہے جو تم نے اس دنیا میں گزارے ہیں. کیسے گزارے؟ اس اعتبار سے اس محدود زندگی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ یہاں کے محدود لمحات میں کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا پھر ابدی زندگی میں ملے گی ہمیشہ ہمیشہ. اس لیے سمجھ جاؤ موت سے پہلے جو وقت ہے یہ مہلت ہے، یہ بہت قیمتی مہلت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. پھر تو اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے. چند صورتیں ہیں اس کا ذکر آئے گا، حدیث میں ملتی ہیں، ورنہ یہاں پر دفتر عمل بند ہو جاتا ہے. یہاں انسان کی آنکھ بند ہوئی اور دفتر عمل بند. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار. تو سن لو، تم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے مستقبل میں کامیابی ملے، میرا فیوچر سمر جائے، میرا کیریئر بن جائے. تو یہ دنیا کی زندگی تو امتحانی وقفہ ہے، تم اس وقت اس کے اندر کیریئر تلاش کر رہے ہو، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر کیریئر تلاش کر رہے ہو، یہ تو امتحانی وقفہ ہے. تم تو حالت امتحان میں ہو. ہاں وہ ابدی زندگی جو ہے اس میں جو شخص بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جس امتحان میں ڈالے گئے اس میں نتیجہ نکلے گا، اور جو ناکام ہو گیا اس کا انجام کیا ہے؟ ابدی جہنم. فمن زحزح عن النار، تو جو بچا لیا گیا اس جہنم سے. وادخل الجنہ، اور جس کو داخل کر دیا گیا جنت میں، یعنی یہ اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ ناانصافی نہیں کرے گا. وما ظلمهم الله، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ احمق اپنی جانوں پر خود ظلم ڈالتے ہیں. تو فمن زحزح عن النار، جو اس دن بچا لیا گیا جہنم سے، وادخل الجنہ، اور جس کو داخلہ مل گیا جنت میں، داخل کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے، فقد فاز، وہ ہے کامیاب. کامیابی کا واحد معیار، اصل معیار یہ ہے. ہم دنیا میں کامیابیاں تلاش کرتے پھرتے، کامیابی دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے، لیکن عذر قرآن دنیا کی کامیابی یا دنیا کی ناکامی یہ اس امتحان کا حصہ ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا. بڑی کامیابی ہو گئی، کچھ لوگوں کی بات مان لی گئی، کوئی شخص جو ہے اس کو آئینی طور پر کوئی تحفظ مل گیا، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کہیں کچھ لوگوں کا مطالبہ تسلیم ہو گیا، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، بڑی کامیابی ہے. کامیابی تو ایک ہی، دنیا میں کامیابی ذرا سی مل جائے انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہیں امتحان ہو رہا ہے اس کا، یہی امتحان ہے. اور عین اس وقت جب وہ اپنی کامیابی کا جشن منا رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی ناکامی کا جو ہے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہی ناکامی ہے جس میں وہ جا رہا ہے. بڑا خوش ہے، اس کو مبارکبادیں دینے والے بھی بے شمار ہیں، اور کاتب تقدیر لکھ رہا ہے کہ ناکام. تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. وہ بات جو میں نے پہلے کہہ دی، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہاں کی کامیابی کو تم کامیابی سمجھتے ہو؟ اس میں تو تمہارا امتحان ہو رہا ہے. یہاں کی ناکامی کو تم ناکامی سمجھتے ہو؟ ہمت ہار کے بیٹھ گئے، منفی سوچ آنے لگی، فلک ایک رفتار گالیاں دے رہے ہیں آسمان کو، وقت کو، عصر کو، زمانے کو، جو اصل میں گالی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. زمانے نے یہ کر دیا، میرا یہ کر دیا. اس ناکامی میں تمہیں آزمایا گیا تھا، ناکامی پر اور تم نے مہر سب کر دی، ناکام. دنیا میں جو بھی کیفیت ہے، خوشی کی، غمی کی، خوشحالی کی، تنگی کی، عزت اور بظاہر کوئی رسوائی، یہ سب سب کے سب امتحانات ہیں. ومن حیات دنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, تم اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہو. فرمایا تم لبن فی اموالکم وانفسکم, جب یہ امتحان ہے تو امتحان میں تمہیں آزمایا جائے گا, جانچا جائے گا قدم قدم پر, تمہاری اپنی جانوں میں بھی, تمہارے اپنے مال میں بھی. مال کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے, مواقع ہیں, ٹیمپٹیشن ہے, دوسری طرف اللہ کا فیصلہ ہے, حکم ہے, یہ حرام, یہ راستہ غلط ہے, ناجائز ہے. ایک جھوٹ بول کر کئی لاکھ کمائے جا سکتے ہیں, کیوں نہ بولوں. اسی کے ذریعے امتحان ہو رہا ہے مال. دوسری انتہا بھی ہوتی ہے, فقر ہے, اخلاص ہے. دیکھ رہے ہیں پورا معاشرہ جو ہے اس پہ بے انصافی ہے, ظلم ہے. ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ فقر اور افلاس اور ظلم کی چکی میں پسنے والا پھر ریئیکٹ کرتا, پھر وہ دوسروں کے پیٹ پھاڑتا. وہ بھی ایک امتحان سے دوچار تھا. اب وہاں کون کامیاب ہے کون ناکام ہے, اس کے لیے بھی اللہ نے معیار بنایا ہوا, لیکن ہم اس کو حقیقی سمجھ بیٹھتے ہیں, سب کچھ حقیقی. جو سب سے زیادہ ناپائیدار ہے, جسے اللہ نے کہا یہ دھوکے کا سامان ہے, ہم اسی کو حقیقت سمجھ بیٹھے. اور جو سب سے اٹل حقیقت ہے الحاقت والحاقہ, اس پر ہمارا ایمان ہی نہیں. وہ ابدی زندگی, حیات بعد الممات. تو لتم لغن فی اموالکم وانفسکم, اپنے مالوں میں بھی آزمائے جاؤ گے, مال بھی ذریعہ آزمائش ہے. اور سن لو, جس کو زیادہ مل گیا اس کی آزمائش سخت ہو گئی, جسے چھپک پھاڑ کر ملا اسے امتحان بھی, پھر اسے محاسبہ بھی سخت ہوگا, کیا کیا اس مال کا. زیادہ مل جائے تو شیطان کے لیے پٹری سے اتارنا آسان ہو جاتا ہے, پھر انسان گناہ کے راستے پر بڑی آسانی سے چل نکلتا ہے, بھول جاتا ہے اللہ کو اور آخر. یہ ہے سبق. اور تمہاری جانوں کے اندر, اپنے اندر بھی دکھ ہے, تمہاری اولاد کے حوالے سے امتحان ہو رہا ہے. کبھی کوئی تکلیف آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کسی عزیز کی وفات ہو گئی, یہ بھی آزمائش ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور خاص طور پر قرآن مجید نے دنیا تو ہے ہی دار الامتحان, دار العمل, امتحان گاہ, لیکن دو چیزوں کو قرار دیا کہ ان کے ذریعے زیادہ امتحان ہوتا ہے انسان کا. اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد اصل امتحان ان کے ذریعے ہو رہا ہے. اصل میں تو یہ ہے نا کہ جیسے روزے کا امتحان بھی اس وقت سخت ہو جاتا ہے جب شدید پیاس لگی ہو یا شدید بھوک لگی ہو. سردیوں کے روزے ہوں, مختصر ہوں, موسم بھی اچھا ہے, گھر میں بیٹھ کے گزار دیا, صبح بھی ڈٹ کے سحری کی, تو جیسے دوپہر کا کھانا کھا لیا, کوئی خاص معلوم ہی نہیں ہوا کہ کوئی روزے کی کوئی مشقت بھی گزری. ہاں ان کو معلوم ہوتا ہے جو باہر محنت مزدوری کر رہے ہو. گرمیوں کے روزے اسی طریقے سے, یہ مال اور اولاد کی محبت, یہ محبت انسان کو بڑی جلدی پٹری سے اتارتی ہے. مال مل جائے زیادہ سے زیادہ, چھوڑو حلال حرام کے چکر کو. اولاد کی محبت ہے, ان کی فرمائشیں پوری کرنی ہیں, انہیں اعلیٰ تعلیم دلانی ہے, انہیں اونچے مناصب تک پہنچانا ہے, ان کا مستقبل ہمارے ذمے ہے. اور اس کے تحت سب ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہیں, حلال حرام کی قیود ختم. تو اصل امتحان اس کے ذریعے ہو رہا ہے, جسے تم سب سے بڑی نعمت سمجھ رہے ہو, یہ امتحان کا ذریعہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, حقیقت تو یہ, انسان کی فیلنگز اور بالکل مختلف. دوسرا مقام ہے سورہ انبیاء کا. آیت نمبر 35 ہے اور اس میں اصولی بات بیان کی. ایک ہی آیت میں کل حقیقت آ گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ایک دن یہاں سے رخصتی ہے, ہر ایک کے لیے ایک وقت معین ہے, اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہارا امتحان لیں گے, جانچیں گے, پرکھیں گے تمہیں اچھے حالات سے بھی برے حالات سے بھی, بغیر سے آزمائش, بغیر سے امتحان, جو اچھے برے حالات ہیں سب امتحان ہیں. کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس وقت امتحان سے گزر رہے ہیں؟ جب کوئی کامیابی ملتی ہے, جب خیر ملتا ہے, جب خوشحالی ہوتی ہے, کیا کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی نقصان ہو جائے تو احساس کرتا ہے انسان کہ میں اس وقت حالت امتحان میں ہوں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ابھی ایمان بالآخرت اس کے قریب بھی ہم نہیں پہنچے, قرآن کا پیغام ہم نے سمجھا ہی نہیں, زندگی کی حقیقت کو ابھی جانا ہی نہیں. ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور دوسری سب سے بڑی حقیقت یہ کہ موت پر خاتمہ نہیں ہے, ہماری طرف سب کو لوٹنا ہے, پیش ہی ہوگی اللہ کے ہاں. ڈیتھ دا لیولر نہیں ہے کہ موت نے سب کو برابر کر دیا, چھٹی ہو گئی, چھٹی نہیں, یہ تو امتحانی وقفہ تھا. اصل معاملات تو اب آگے آئیں گے, نتائج تو اس کے اب سامنے آئیں گے. تیسرا مقام ہے سورہ عنکبوت 21واں پارہ, یہ بھی مکی سورت ہے. مسلمانوں پر جب قافلہ حیات تنگ ہو گیا تھا مکہ میں سن 590 کے قریب, کفار کا تشدد پرسیکیوشن بہت بڑھ گیا. حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹا دیا, اور وہ تو اپنے حساب سے انہیں مار ہی چلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جان رکھ لی, لیٹنا پڑا انہیں. یہ کچھ تشدد ہو رہا ہے. اس وقت اجازت دی گئی کہ ہاں اب جن کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا, اب امتحان ہے نا یہاں بھی, ایک طرف یہ سختی ہے, دوسری طرف آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے آبائی دین پر واپس آ جاؤ, مان لو کہ یہ جو معبودان ہیں, یہ جو رکھے ہوئے بت, یہ لات منات عزا اور حبل, ان میں بھی کوئی اختیار ہے, اللہ نے دیا ان کے پاس بھی کوئی اختیار ہے, یہی بھی صاحب اختیار مخلوق ہیں, یہ ہمیں بچا سکتے ہیں, اتنی سی بات مان لو تو ساری سہولتیں. فرمایا نہیں, یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے میری توحید کو تسلیم کر لیا تو ایمان لے آئے ہیں مجھ پر, جو میرے نبی پر ایمان لائے ہیں, جو میرے قرآن پر ایمان لائے ہیں, ان ارضی واسعۃ, میری زمین بڑی کشادہ, فإیّایا فاعبدون, دیکھو بندگی صرف میری ہی کرنا. رہنمائی مل گئی کہ یہاں رہتے ہوئے بندگی پر کاربند ہونا مشکل ہو گیا تو ہجرت کر جاؤ, بہت اللہ نے اور تمہارے لیے ٹھکانے فراہم کیے ہوئے, ہمت تو کرو لیکن کاربند رہو اسی دین پر, اسی توحید. پھر آگے تشویق کے لیے فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, اپنا آبائی گھر چھوڑنا, ہزاروں سال سے جہاں ہمارے خاندان آباد ہے اس کو چھوڑ کر جانا یقیناً بھاری لگ رہا ہوگا, لیکن یہ بھی تو سوچو کہ ہر شخص کو اس دنیا میں اس سے بھی ایک دن جانا ہی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے کہ نہیں, یا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آیا؟ نہ. جیسے پہلی آیت کی جو سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھی تھی, میں فرمایا تھا وما جعلنا من قبلك الخلد افا ان مت فهم الخالدون, اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے یہ طے نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، آج تک ہم نے کسی کو یہ گارنٹی نہیں دی، سب کے لیے موت ہے. افعمت فہم الخالدون، اگر یہ آپ کے درپے ہو رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں، تو کیا آپ کے انتقال کے بعد یہ جی لیں گے ہمیشہ کے لیے؟ کیا انہیں واپس نہیں آنا اللہ کے پاس؟ انہیں مرنا نہیں ہے ایک دن؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہجرت کرنے سے گھبراتے کیوں ہو؟ ایک دن تو اس دنیا کو ہی چھوڑنا ہوگا تمہیں، ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہوگا. اب آگے جو بات فرمائی ہے اس میں بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی اس انداز سے گزری، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے عمل کیے نیک صالح، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے. اللہ سے جو عہد بندگی کیا تھا اس پر قائم رہے، اس عہد کو نبھاتے رہے ساری زندگی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، انہیں ہم جنت میں بالا خانے عطا کریں گے، انہیں ٹھکانہ عطا کریں گے اپنے پاس جنت میں، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، خلود وہاں پر ہے، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. دنیا میں کسی کے لیے خلود نہیں. نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے ان کا جنہوں نے محنت کی ہوگی دنیا میں. دیکھیے محنت تو سب کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بڑا حکیمانہ، کل الناس یغدو فبائع النفس، ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا. تلاش معاش روزگار یہ کیا ہے؟ صبح صبح اٹھے گا تیار ہوگا، ایک بھاگا دوڑی ہے، کسی کو اپنے کوئی سرکاری جاب ہے تو دفتر پہنچنا ہے، کوئی اپنا کام ہے تو اپنا دفتر ہے، وکیل ہیں تو انہیں پہنچنا ہے وقت پر اپنی عدالتوں تک. ہر شخص ایک بھاگ دوڑ ہے، کس چیز کی ہے؟ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا کر حاصل کیا کر رہے ہیں؟ دنیا، روزگار، اپنے اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تلاش معاش. تلاش معاش کے لیے اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے، وقت لگ رہا ہے، محنت لگ رہی ہے، صلاحیتیں لگ رہی ہیں، جس میں جو صلاحیت ہے استعمال کر رہا ہے، زیادہ صلاحیت والا زیادہ کما رہا ہے. لیکن یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے، بڑے اچھے صلاحیتوں والے جو ہیں وہ جوتے پٹخارتے پھرتے ہیں، اور کوئی بالکل جاہل ان پڑھ چٹا ان پڑھ جو ہے وہ بلینئر بن جاتا ہے. ایسی مثالیں بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن عام اصول یہی ہے، محنت کرو گے تو کماؤ گے، اپنے آپ کو بیچو. کل الناس یغدو فبائع النفس فموثقها وموبقها، کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا رخ ایک معین ہے. وہ رخ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ان کی منزل آخرت ہے. دنیا میں تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو بھی حرام سے بچتے ہوئے حلال پر قانع ہو کر. اور وہ بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری جدوجہد کا مقصد ہی بنا لیا اللہ کے دین کی خدمت. فموعتقها، یہ اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں جہنم کی آگ سے رستگاری کا پروانہ اللہ کے ہاں ملے گا. فموعتقها، ایسے بھی ہیں سارا دن محنت، سارے سب روز و شب کی پلاننگ، سوچ وچار، انتھک محنت، اور اپنے آپ کو غرق کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کما رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں حلال حرام کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے، انہیں دنیا سے غرض ہے، دولت سے غرض ہے. یہ ہے نعم اجر العاملون، میں نے سب نے کی ہے دنیا میں، لیکن جنہوں نے اس وقت پر محنت کی ان کے لیے بہترین اجر ہے اللہ کے ہاں. الذین صبروا, وہ لوگ جنہوں نے قناعت سے کام لیا, سب رکے رہے, صلاحیتیں ان کے پاس بھی تھی, اس کو وہ دنیا میں استعمال کرتے, سب کچھ دنیا میں لگا دیتے, جیسے کہ سورہ کاف کے آخر میں ہے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ سے کہیے کہ کیا ہم بتائیں تمہیں کہ جو اپنے عمل اور محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں, جنہوں نے بڑی محنت کی بڑی محنت کی بڑی محنت کی, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے, بڑی اچیومنٹ سے کہاں سے کہاں پہنچے, ایک چھابڑی سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, آج دیکھیے کتنی ملوں کے مالک ہیں, بڑے خوش, لوگ بھی ان پر رش کر رہے ہیں, فرمایا یہ اپنی محنت کے نتائج کے اعتبار سے سب سے بدنصیب لوگ, سب سے زیادہ خسارے, اس لیے کہ انہیں اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ ملا تو صرف دنیا میں, کہ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو سب یہی رہ جائیں, اور جو اصل زندگی ہے عبد اللہ آباد کی, اور اس کے لیے محنت کے لیے وہی جگہ تھی ایک جسے انہوں نے دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے میں سارے ضائع کر دیا, اور وہ محنت کی ہے کہ لوگ اس پر رش کر رہے ہیں, یہ ساری محنت برباد گئی, کوئی حیثیت نہیں, چند روزہ زندگی, ان سے زیادہ احمق اور نادان کوئی نہیں. تو نعم اجر العاملین, بہترین بدلہ ہوگا وہاں ان کے لیے جنہوں نے محنت کی ہے لیکن اس رخ پر محنت. الذین صبروا, جنہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا, ڈٹے رہے دین پر, صراط مستقیم پر, وعلی ربہم یتوکلون, اور جو اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے تھے. یہ تین مقامات ہیں قرآن مجید کے, ان سے میں نے چاہا کہ موعظت اور تذکیر کے اعتبار سے, کیونکہ اس وقت جو کیفیت ہے اور آپ لوگ بھی بہت کچھ سننا چاہتے ہوں گے اسی حوالے سے, سب کے لیے ایک صدمہ ہے, بہت بڑا صدمہ, اس میں کوئی شک نہیں, ہر طرف سے بات اٹھتی ہے کہ یہ وہ خلا ہے جو شاید کبھی پر نہ ہو سکے, ان کی خدمات اتنی ہیں کہ ان کو شاید کوئی صحیح طور پر بیان بھی نہ کر پائے, اللہ تعالیٰ نے جو مقام انہیں دیا, اب اصل میں یہ ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر, اس کے حوالے سے بھی, اور ان کی زندگی میں جو ہمارے لیے بہت سے سبق رہنمائی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت. دیکھیے ہر شخص کچھ نہ کچھ صلاحیت استعداد لے کر دنیا میں آتا ہے, بعض لوگوں کو کچھ غیر معمولی صلاحیتیں عطا ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبارات سے انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا, انتہائی ذہانت, سمجھداری, معاملہ فہمی, اور اس کے ساتھ ساتھ قوت بیان, بہت اعلیٰ درجے, بہت اعلیٰ پائی. یہ دو صلاحیتیں وہ تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی, اور پھر اللہ نے انہیں چن لیا اس کام کے لیے کہ ان صلاحیتوں کو وہ خدمت قرآن کے لیے استعمال کرے. یہ سب سے بڑی سعادت ہے, سب سے بڑی سعادت. یہ دو صلاحیتیں جس میں بھی ہوں وہ دنیا کے جس میدان میں بھی رخ کرے بہت آگے جا سکتا ہے, ذہانت, معاملہ فہمی اور قوت بیان. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے وکالت کے پیشے کو اختیار کیا ہوتا تو پاکستان کے اس وقت چوٹی کا کے وکیل ہوتے, جو کسی ایک کیس کے لیے کروڑوں روپے جو ہے اپنی فیس سکتے, دعوے سے کہہ سکتے, اور شاید دنیا میں بھی ان کا لوہا مانا جاتا ہے اس اعتبار سے, اپنے اس فن کے اعتبار سے. لیکن کس کام میں استعمال کیا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی خاص فضل ہے, اجتباکم, وہ چن لیتا ہے لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے, یہ بہت بڑا فضل اس کی عطا. چنانچہ پوری زندگی جو کام کیا انہوں نے مشن, مجھے معلوم ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں جذبات ہیں احسان مندی کے کہ ہزاروں ڈاکو افراد کی زندگی بدلی ہے اسی قرآن کے پیغام کو سن کر. لیکن ہمارے لیے اصل سبق کیا ہے؟ ہم اس احسان کا بدلہ تو دے نہیں سکتے, صرف تعریف کریں تو ہوا میں تحریر ہو جائے گی. اصل بدلہ انہیں دنیا مطلوب ہی نہیں تھی الحمدللہ, جس سادہ انداز سے زندگی گزاری ہے قریب کے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا فضل ہے. بہرحال جو چیز جس کام میں انہوں نے زندگی گزاری اس کے حوالے سے ہمارے لیے بہت کچھ کرنے, ہم ان کے احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں اپنے عمل سے, اپنی دعاؤں سے. دیکھیے ان کی زندگی کے دو میں سمجھتا ہوں کہ اہم کام ہیں جو کارنامے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس امت پر خاص طور پر مسلمانان پاکستان پر ایک حجت پائی. نمبر ایک, قرآن کا پیغام انہوں نے پھیلایا ہے. شیخ الہند نے مالٹا سے جب واپس آئے تھے تو ایک لفظ اختیار استعمال کیا تھا اور تشخیص کی تھی کہ امت آج اتنی پستی اور زوال کا کیوں شکار ہے, اور اپنے غور و فکر کا حاصل بیان کیا کہ اصل سبق قرآن کو چھوڑ دینا اور آپس کے اختلافات. انہوں نے کہا کہ میں تہیا کر کے آیا ہوں کہ آئندہ عوامی درس سے قرآن کے حلقے قائم کروں گا. قرآن مجید کی درس و تدریس کا ایک معاملہ مدارس میں ہو رہا تھا بڑے اعلیٰ علمی لیول کے اوپر, علماء ہی پڑھنے والے, علماء ہی پڑھانے والے, علماء ہی اس کو سمجھنے والے, عام آدمی اس کو سمجھ نہیں آ سکتا. عوامی درس قرآن, قرآن کا پیغام عام لوگوں تک بھی پہنچے, ہدل للناس, یہ ہدایت نامہ ہے پوری نو انسانی کے لیے. اور سب سے بڑی بدقسمتی اس امت کی یہ ہے الویہ یہ کہ خود مسلمان اللہ کے اس پیغام سے بالکل بیگانہ ہے, محروم, تو معلوم ہی نہیں. قرآن مجید ہر گھر میں رکھا ہوا ہے, 20-20 نسخے ہیں, اس میں ہے کیا یہ نہیں معلوم. اقبال نے مسئلہ کہا تھا, وہ کہہ رہے تھے, کہہ گئے تھے کہ بایا تشتراکار جزی نیز کی ازیاسی نے ہوا تھا بیبیری, اے مسلمان تجھے اس قرآن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مرتے ہوئے شخص کو اس کے لیے قرآن کھول کر اسے یاسین سنا دی جائے بس. اور میں جب بھی اس مضمون کو بیان کرتا ہوں تو ایک اضافہ کرتا ہوں اس میں, بعد میں ہم نے ایک مصرف اور بھی ڈھونڈ نکالا, مرنے والے کے لیے ایصال ثواب قرآن خانی بھی ہوتی ہے, زندوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے, کوئی بحث نہیں, انہیں کوئی سروکار نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہے کالجوں اسکولوں میں, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھانا ہے تو نازلہ قرآن پڑھا دیں گے, باقی اصل پیغام یہ ہے کیا, ہدایت نامہ, گائیڈ بک. اور گائیڈ بک اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمجھیے, اس سے رہنمائی حاصل کریں, اس پر عمل کریں. لیکن مسلمان نے اسے اٹھا کر لپیٹ کر کتاب مقدس بنا کر تاک میں سجا دیا. وہ عوامی درس سے قرآن کا لفظ استعمال کیا تھا شیخ الہند نے, اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر شیخ الہند کی تعبیر والد محترم کے ذریعے پوری کروائی, اور پھر یہ سلسلہ جو چل نکلا درس قرآن کا, دروس قرآن کا, بیان القرآن. رمضان کی راتوں میں, اور مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پورا قرآن سن جاتے ہیں مسلمان بڑے اہتمام سے تراویح میں, ایک لفظ بھی پڑھنے نہیں پڑتا, اس کی ہدایت سے بالکل محروم. ٹھیک ہے, ثواب مل جائے گا, ایک نیک کام کیا, ایک وقت گزارا, قرآن کو سنا یا پڑھا, اس کا بھی ثواب ہے. لیکن قرآن سے ہم نے فائدہ کیا اٹھایا, ہدایت, وہ ہدایت کہاں ہے, وہ پیغام تو پہنچا ہی نہیں. لہذا خیال آیا کہ پورے قرآن پورے پارے کا ترجمہ بھی اگر ساتھ ہو جائے تو یہ ایک لوگوں کو پتہ تو چلے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے, اس کے مضامین کیا ہیں, اس کے اندر کیا پیغامات ہیں, اس میں کیا حکمت اور معرفت کے کیسے کیسے عظیم ذخائر ہیں جو اس قرآن کے اندر ہیں. کچھ ہلکا سا اشارہ تو ملے انہیں, معلوم تو اور یہ جون کا مہینہ تھا آپ کو معلوم 84 رمضان جو ہے وہ جون کا مہینہ، سخت ترین گرمی اور دن بھی بہت چھوٹے. جب انہوں نے مشورہ کیا تو سب نے کہا تو ناقابل عمل، کیسے ممکن پورے پارے کا ترجمہ. لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. اور اس زمانے میں ابھی یہ اے سی وغیرہ تو اب عام ہو گئے ہیں، اس زمانے میں کہا تھے شدید گرمی اور انتہائی سخت موسم کے اندر 84 میں انہیں دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کیا. اور چونکہ راتیں بہت چھوٹی تھیں تو پورا قرآن پورے پارے کا ترجمہ کرتے کرتے وقت اتنا کم رہ جاتا تھا کہ لوگ بمشکل پہنچ کر اپنے گھروں پہ جا کے جو ہے وہ سحری کر سکتے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول عام عطا کیا، الحمدللہ اب جا بجا ہو رہا ہے. کراچی میں اللہ کا فضل ہے 12-15 جگہوں پر ہوتا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، پاکستان کے اور شہروں میں ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بیان القرآن چونکہ روزانہ کا ایک پارا سوا پارا، بہت زیادہ تفصیل بھی نہیں ہے، اور وہ قوت بیان جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی جو ریکارڈ ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا میں پہنچانے کا سبب بنا دیا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. یہ اللہ کی طرف سے خصوصی پذیرائی ہوئی. درس قرآن تو وہ دے رہے ہیں 50 سال سے، اور دورہ ترجمہ قرآن 84 سے کراتے رہے ہیں، اور 98 کا وہ دورہ قرآن ہے جو عام طور پر آپ کو ملتا ہے بیان القرآن کے نام سے، جو اب چھپنا بھی شروع ہو گیا، اور جو پاکستان کے بہت اہم چینل سے نشر بھی ہوتا رہا ہے گورنمنٹ ٹی وی چینل سے. وہ بیان القرآن 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے، کراچی قرآن اکیڈمی میں انہوں نے رمضان میں یہ پروگرام کیا، اور وہ جب پھیلا پھر لوگوں کی آنکھیں کھلی، مجھے سمجھ میں آیا اچھا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا ہمارا دین کیا ہے، مسلمان تو ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب اب سمجھ میں آیا. یہ احساسات، اور پھر پورے ورلڈ میں الحمدللہ وہ پھیلا، اور وہ پیغام اب پیس ٹی وی کے ذریعے، یہاں کے چینلز بند ہو گئے، یہاں پر ایک طبقے نے جو ہے وہ سازش کے تحت ہنگامے کر کے اور چینل سے یہ پروگرام ختم کروائے جو نہیں چاہتے کہ قرآن کا پیغام پہنچے اور پھیلے، کیا گیا اس کے زیر اثر چینل میں ختم کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھول دیا کہ پیس ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں وہ پیغام پہنچ، اور یہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا. کل جنازے میں علماء کی بہت بڑی تعداد تھی، بعد میں بھی آتے رہے ہیں، جو بیانات بھی آئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو سب سے بڑی اچیومنٹ جو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے وہ قرآن کا پھیلانا، واقعتاً اس انداز سے قرآن کو انہوں نے پھیلایا اس کی کوئی اور نظیر نہیں. یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. ہمارے ملک ایک مشہور صحافی ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب، یہ 12-15 سال پہلے کا ذکر ہے، وہ بھی چند دن کے لیے دورہ ترجمہ قرآن میں شریک ہوئے ماڈل ٹاؤن میں قرآن اکیڈمی میں، جہاں رات کو نماز تراوی کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن کا اہتمام، آپ لوگ تو جانتے ہیں اس پروگرام میں. پھر انہوں نے ایک کالم لکھا تھا، ظاہر بات ہے وہ صحافی ہے، سینئر صحافی ہے، اس ملک میں جو بھی دین کے کام ہو رہے ہیں ان سب پر ان کی ایک نظر ہے، اور جو بھی شخصیات ہیں ان کے بارے میں بھی وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. تو انہوں نے بہرحال ایک لفظ استعمال کیا کہ ڈاکٹر نثار احمد صاحب تو قرآن کے قوال ہیں. مجموعی طور پر انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا تھا، لیکن یہ لفظ استعمال کیا جو بعض لوگوں کو تو پسند نہیں آیا، لیکن بانی محترم نے کہا کہ اگر یہ لفظ قرآن کے حوالے سے ہے تو یہ مجھے قبول. ایک کی بار بار تکرار کرنا، بار بار تکرار کرنا، جتنی مرتبہ چاہو درس قرآن دلوا لو. منتخب نصاب کا درس وہی مقامات سینکڑوں مرتبہ انہوں نے بیان کیے، ہر سال دورہ قرآن، ہر دم حاضر. وہ جو کسی نے کہا کہ ہم نے وہ سب کچھ بھلا دیا، ماں ہر سے خاضائم فراموش کر دائم، ہم نے جو کچھ سیکھا تھا سب کچھ بھلا دیا، اللہ حدیث دوست کے تکرار میں کنیم، سوائے اپنے اس دوست وہ محبوب اس کا فرمان اس کا کلام بس اسی کی ہم تکرار کیے جا رہے ہیں. تو یہ تکرار ہی ہے. تو اس کو انہوں نے اعزاز سمجھا کہ قرآن کے حوالے سے اگر مجھے کہا گیا تو یہ میرے لیے اعزاز ہے. اور حقیقت یہ جس انداز سے وہ تکرار انہوں نے کی ہے اور اسی کی پھر وہ بازگشت ہے جو الحمدللہ پوری دنیا میں پہنچی, اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانے کا بھی سامان کیا. محنت تو اپنی جگہ ہو رہی تھی لیکن پہنچ نہیں پا رہی تھی, اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پہنچی ہے اور دنیا بھر سے جو پیغامات آ رہے ہیں کشمیر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں. اور جو جنازہ ہوا اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ بات تو وہ کرتے تھے جو ان کی خاص خصوصیات تھیں, آپ کو معلوم ہے حق بات کہنا, اور وہ حق بات کہنے سے چاہے حکمران ناراض ہوتے ہوں چاہے عوام ناراض ہوتے ہوں انہیں کوئی پرواہ نہیں. جو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ صلاحیتیں عطا کی اور کچھ خصوصی انعامات سے جو نوازا ہے غیر معمولی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کام کر کے اور ایک قابل تقریب مثال بننے کی جو توفیق عطا فرمائی, ان میں سے ایک یہ بھی ہے حق بات کہو جہاں بھی. اور اس بات کو بھی پوری دنیا میں تسلیم کرتی ہے. چنانچہ حق بات کہنے والے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زیر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا تنگ, لیکن اس کے باوجود اتنی محبت اتنی عقیدت لوگوں کے جو جذبات تھے تو آپ نے کل دیکھے ہی ہوں گے. یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا پیغام جو ان کی زبان سے پہنچا اس کی تاثیر ہے, اور اسی سے جو ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی اس شخص کے لیے کہ جس نے ان تک یہ پیغام پہنچایا, یہ اس کے اثرات ہیں. چنانچہ ان کے جو قابل تقریب ان کی زندگی کے حصے ان میں یہ بھی ہے کہ جب طے کر لیا کہ اب پوری زندگی اس کام کے لیے وقف ہے تو پھر کوئی ایک دن بھی تلاش معاش میں نہیں لگایا, اور جس راستے کو عملاً علی وجہ البصیرہ اختیار کیا کہ یہ ہے راستہ, یہ ہے صراط مستقیم, یہ قرآن ہے کہ اسی کو تھامنا ہے, حبل اللہ یہ ہے, اسی کا پیغام پہنچانا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس پر عمل کی تعلیم دینی ہے, تلقین کرنا ہے اور اسی کا نظام قائم کرنا ہے. تو الحمدللہ اسی پر, اور ان کی خواہش تھی کہ آخری زندگی کا آخری سانس بھی اسی رستے پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کرائی ہے. حالانکہ اس دور میں کتنے ہی مواقع آئے سیاسی مفادات کے حوالے سے اور ملک کے اندر بہت سے اور مالی مفادات کے حوالے سے بے شمار مواقع آتے رہے. ظاہر ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے, امتحان تو ہر شخص کا ہوتا ہے ہر قدم پر ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انہیں استقامت دی ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوا تھا, ضیاء الحق صاحب نے آ کر جب اسلام کا نعرہ لگایا اور اسلام کا عالم اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ باتیں ایسی کی انہوں نے تو اس سے محسوس ہوا کہ شاید یہ اسلام کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اسلامائزیشن کے حوالے سے مخلص ہیں, تو ان کے مجلس شورا میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے تھے. وزارت کی آفر کی گئی تھی, انکار کر دیا کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں. ہاں مشورے کی بات تو انہوں نے کہا کہ ہاں مشورہ تو میں اپنی مسجد کے ممبر سے بھی دیتا ہوں, اگر قریب پہنچ کر مشورہ دینے کا موقع آئے گا تو ٹھیک ہے. لیکن جب انہیں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ شورا جو محفل سجائی گئی ہے اس کے پھر خالص سیاسی مقاصد ہیں, اس سے آگے غلبہ و اقامت دین نفاذ شریعت اس کی طرف حقیقی پیش رفت اس کے کوئی آثار نظر نہیں آئے, تو دو ہی مہینے کے بعد استعفیٰ دے کے واپس آ گئے کہ میرا وقت یہاں پر ضائع ہو رہا ہے, جو مقصد ہے اثر مشن ہے وہ مجھے زیادہ عزیز. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں ہمارے لیے ایک بڑی قابل تقریر مثالیں چھوڑی ہیں بہت سے اعتبارات, بہت سے. انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات ہوگی. اس وقت کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے آپ کے لیے پیغام صرف یہ ہے کہ سب کی خواہش ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ چکایا جائے, ان سے اظہار عقیدت کیا جائے. عملاً ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت پر جو حساب کتاب کا رجسٹر ہے بند ہو جاتا ہے. ہاں تین صورتوں میں اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اندراج جاری رہتا صدقت جاریت، صدقہ جاریہ، کوئی خدمت خلق کا کام جو اس کے، جو ان کی موت کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، کوئی بہبود کا، ویلفیئر کا کام، نیکی کا کام، تو اس کا بھی، اس کے حوالے سے بھی اس شخص کے نام اعمال میں نیکیوں کا اندراج بعد میں بھی ہوتا رہا. ورنہ تو موت پر آ کر بات ختم ہو گئی، مہلت عمل ختم، اب تو یوم حساب ہے. تین شکلیں جو بتائیں، اور دوسری بات یہ، او علم ينتفع بها، یا وہ علم کے جس سے فائدہ اٹھایا گیا، وہ علم اور اصل علم، علم قرآن ہے، اس علم کو جو پہنچایا اس سے فائدہ اٹھایا جائے، جتنا آپ فائدہ اٹھائیں گے اس پر عمل کریں گے اتنا ہی ثواب ان کے کھاتے میں بھی جائے گا. یہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اور وہ علم کیا ہے جو انہوں نے دیا ہمیں؟ دین کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، قرآن و سنت اصل دین یہ ہے. اور یہ دین کس لیے دیا گیا؟ اس کے مطابق زندگی گزارو. امتحان کس بات کا ہے؟ ایک راستہ اللہ نے بتا دیا، اس کے مطابق زندگی گزارو، ایک اس کے برعکس کچھ دوسرا طریقہ بھی ہے، کچھ نفسانی خواہشات، کچھ زمانے کا چلن، کچھ شیطانی چال چلن، وہ سارے رستے بھی کھلے ہوئے ہیں. ہمارے لیے راستہ کون سا ہے؟ واحد راستہ مسلمانوں کے لیے، اخروی کامیابی کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی کامیابی کے اعتبار سے. وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قرآن و سنت مضبوطی سے تھامو، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہی سرچشمہ ہدایت ہے، یہی سے ایمان اور یقین کی دولت نصیب ہوگی، اسی سے رہنمائی ملے گی، اسی سے وہ توکل اور اللہ پر بھروسہ اور ایقان، وہ سب کچھ جو ہے اس کے لیے اصل سرچشمہ یہ ہے. اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اسے اپنا رہنما بناؤ. وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے جو دین حق دیا، نظام، اس نے بھی ایک دستور عطا کیا، ایک قانون دیا قرآن و سنت کی شکل میں، اس کو اپنے معاشرے پر قائم اور غالب کرو، نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہ میں مجرم ہو. یہ سبق ہے جو اصل میں کہاں سے محفوظ ہے؟ قرآن و سنت. لوگوں نے کیوں ان کی بات کو اتنا پسند کیا؟ اتنی عقیدت کا اظہار کیوں ہے کہ واقعی قرآن و سنت کی اصل تعلیمات ان تک پہنچی ہیں، پیغام پہنچا؟ لیکن اس پیغام کا حاصل یہ دو کام ہے، قرآن کی اشاعت، خود قرآن پر عمل کرو، اور اس نظام کو قائم کرو جو قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں عطا ہوا، نظام مصطفیٰ، دین حق، اس کی اقامت، اس کا غلبہ. یہ ہمارے بنیادی دینی فرائض میں سے ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے. مسلمان ہو، معاشرہ مسلمانوں کا ہو، غالب مسلمان ہو اور اللہ کے دین کو قائم نہ کرے تو بغاوت. سودی نظام، آپ کو معلوم ہے کیوں وہ اتنا زور دیتے رہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے، یہ بات واضح کر دیا گیا کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اس پاکستان کے حالات کیوں نہیں سدھر رہے 65 سالوں میں؟ بد سے بدتر. ایک کیلکولیشن وہ ہے جو مادی کیلکولیشن، میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو، ایک وہ ہے جس کی اسپرچل ڈائمینشن ہے، اصل بات ایمان ہے، دین کے حوالے سے. بھائی ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، ہماری حالت کیسے سدھر سکتی ہے ہمیں بتائیے؟ یاد کہیے کہ معاذ اللہ قرآن کی بات غلط ہے. قرآن کو مانتے ہو تو اس بات کو ماننا پڑے گا، اس کو ختم کرو پہلے، اور اللہ کے دین کو قائم کرو، ورنہ تم اللہ کی نگاہ میں مجرم ہو. یہ مسلم امہ بہترین امہ کیوں شمار ہوتی ہے؟ اس کے ذریعے قیامت تک دین کو پہنچانا اور دین کی حجت قائم کرنا اس امت کے ذمے تھی. آج ہم ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دین حق، نظام مصطفیٰ، اللہ کا دین، یہ قابل عمل نہیں ہے. قابل عمل ہوتا تو ہم نے پہلے نافذ کیا ہوتا. دیکھو ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، ہم نے قریب نہیں آنے دیا نظام مصطفیٰ کو، اور جو شریعت کا نام لیتا ہے ہم اس کو کچل دیتے ہیں. ہم تمہارے ہی فوج کے سپاہی ہیں، تمہیں بھی ڈر ہے شریعت سے، اللہ کے دین سے، نظام خلافت سے، اور ہم بھی اس کو کچلنا چاہتے ہیں. آج کل تو یہی ہو رہا، کیا کر رہے ہیں؟ یہی حق بات ہے وہ جو انہوں نے کہی تھی. میں اسی پر بات ختم کروں گا. بانی محترم نے جو بات 9/11 کے موقع پر مشرف کے سامنے بیٹھ کر جو بات کہی، یہ جو فیصلہ آپ نے کیا کہ اسلامی حکومت جو ہے ختم کرنا، طالبان کی حکومت، اس کو ختم کرنے میں امریکہ کی اور تاغوتی قوتوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو یہ عدل و انصاف کے اصولوں سے بھی غداری ہے، مسلم برادرہڈ سے بھی غداری ہے، اور اللہ اور رسول اور قرآن سے بھی غداری ہے، اور اس کے بدترین نتائج ہیں کہ پھر جو بھگتنا پڑیں گے۔ یہ انہوں نے حق بات منہ پر کہی تھی، لیکن پوری قوم اسی طرف جا رہی ہے اور اس کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ بہرحال یہ پیغام، اس پیغام پر آپ عمل کریں، جو پیغام ان کے ذریعے اللہ نے آپ تک پہنچا دیا، اصل میں تو وہ قرآن کا پیغام ہے، وہ قرآن و سنت کا پیغام ہے، اس پیغام پر خود عمل کریں اور اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگ جائیں، تو آپ کا یہ عمل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور یہی کام ہے جو آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ واقعتاً اگر ان کے ساتھ عقیدت ہے، احسان مندی کے جذبات ہیں، تو آپ کو اس رستے پر آنا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ عملاً یہ کام کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کے روح کو مزید سکون عطا کرے گا اگر ہم یہ کام شروع کر دیں اور اس طرف جو ہے پیش رفت شروع کر دیں، جو ان کی زندگی میں اگرچہ ایک حد تک ہوئی ہے لیکن بحثیت مجموعی وہ پاکستان کے حالات سے بہت مایوس گئے، بہت مایوس، بہت مایوس، اور بہت کرب اور صدمے کی کیفیت۔ لیکن یہ ہے کہ قوم یونس کی طرح اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، وہ اسی موضوع پر تقاریر پہلے بھی کر چکے ہیں، کرتے رہے ہیں آج کل، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس سلسلے میں جو ان کے پیغامات کا حاصل لٹریچر ہے وہ بھی باہر موجود ہے، دو ادارے انہوں نے قائم کیے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، انجمن خدام القرآن، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے دین حق نظام مصطفیٰ تنظیم اسلامی، اس کی عملی جدوجہد کے لیے جو لوگ آگے ہوں، آگے بڑھے، تیار ہوں، ان دونوں کے حوالے سے آپ کو تعارفی مواد بھی جو ہے باہر سوال سے مل جائے گا، اور انشاءاللہ نماز کے آخر میں خصوصی دعا بھی ان کے لیے کی جائے گی۔ میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔